بسم الله الرحمن الرحيم سامعين محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 6 مارچ 2009 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سوات میں نفاذ شریعت کے موضوع پر خطاب فرمایا. اس خطاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا في نفس السورة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو موضوعات کے حوالے سے جو ملکی اور قومی اور ملی معاملات تھے ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. ایک یہ کہ سوات پہ جو امن معاہدہ ہوا حکومت اور سوات کے درمیان، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لازم تھا کہ اس پر گفتگو ہوتی. اس کا پس منظر کیا ہے، معاملہ کہاں سے چلا تھا، انگریز دور سے جو ہے اس علاقے میں شریع عدالتیں قائم تھیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی 22 سال تک وہ قائم رہی، پھر حکومت نے وعدہ خلافی کی اور مشرعی عدالتیں ختم کی وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ موضوع ایک اعتبار سے چشنہ رہ گیا تھا، نفاذ شریعت کی اہمیت کیا ہے، دین حق کے غلبے کا تصور کیا ہے، نفاذ شریعت سے اصل مراد کیا ہے. ایک وہ ہے کہ جو شرعی عدالتیں انگریز نے قائم کی تھیں تو کیا ان کے قائم ہو جانے سے دین غالب ہو گیا، نفاذ شریعت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اوپر انگریز ہے، رومن لا ہے، قانون وہ بناتا ہے، لیکن نیچے نیچے جو ہے وہ آپس کے معاملات کے نزاع کے لیے، حل کے لیے، جھگڑوں کے فیصلے کے لیے ایک شرعی عدالت بھی قائم کر دی ہے. اس کی نوعیت کیا ہے اور حقیقی نفاذ شریعت کیا ہے کہ جو ہماری اصل منزل، یہ وہ کچھ علمی سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا اس کے حوالے سے آج واضح کرنے کی. پچھلی مرتبہ دوسرا جو موضوع تھا وہ آپ کو یاد ہوگا شریف برادران کی نااہلی کا جو عدالتی فیصلہ تھا، اس کے کچھ سیاسی پہلو اپنی جگہ، لیکن جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ کہ واقعتاً ایک آزاد عدلیہ کے قیام
کی اس وقت شدید ضرورت ہے.
وہ عدلیہ کے جو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے جو ججز ہیں وہ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے,
وہ تو اوپر جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے حکمران طبقہ, اگر مشرف نے لیا تھا ان سے حلف تو وہ اس کے وفادار تھے, اور وہی صورتحال جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. وہ جو اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اس کے وفادار ہے, اس ملک کے وفادار نہیں, اس آئین کے وفادار نہیں, اس قوم کے وفادار نہیں. چنانچہ اس سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ ہیں کہ جو حل طلب ہے.
بار کے وہ ایک گفتگو تھی جو ختم ہو چکی ہے, لیکن اصل میں آج کا ایشو یہ نفاذ شریعت کے حوالے سے ہے کہ اس کے مختلف تصورات ہیں کیا, اور یہ چونکہ بڑا حساس اور نازک موضوع ہے تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا, اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی میرے حق میں دعا کریں کہ جو درست بات ہو وہی میری زبان سے نکلے, اور جو بھی قرآن و سنت کے صحیح تصورات ہیں وہی اس ممبر سے بیان ہو, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے, نفاذ شریعت کی اصطلاح جو ہے یہ بہت استعمال ہوتی ہے, شریعت کا نفاذ, شریعت کا نفاذ. ایک زمانے میں شریعت بل پیش کیا گیا تھا, اس کا تصور کیا ہے؟ مختلف لوگوں کے ذہنوں میں شاید اس کے مختلف تصورات ہیں. پھر جیسے میں نے عرض کیا, ایک شریعت کا نفاذ, شریع عدالتیں قائم تھیں انگریز کے زمانے میں, اس کی حکمت عملی تھی, اس سے تو حکومت کرنی تھی, یہاں کے لوگ اس کے غلام تھے اور یہاں سے دولت کو لے کر گئے وہاں اپنے انگلینڈ کے اندر, جو بھی حاصل تھا ساری لوگوں کی محنت کی کمائی کا وہ تو انگریز لے جاتا تھا. لیکن ان عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے اور ان کو اپنی جگہ پر کسی حد تک مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے کچھ آزادیاں بھی دی تھی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پھر ایک پورا سیاسی سیٹ اپ بھی وضع کیا ایک زمانے میں آ کر. 1857 کی جنگی آزادی, جسے انگریز غدر کہتا تھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ہم, آپ لوگ تلوار کی حکومت چاہتے ہیں یا قلم کی حکومت چاہتے ہیں؟ تو پھر سیاسی جماعتیں بنانے کی بھی آزادی ہوئی, پھر کانگریس بھی بنی بعد میں, پھر مسلم لیگ بھی بنی, پھر سیاسی حکومتیں بھی قائم ہوئی, ایک سیٹ اپ بھی ہوا, وہ انگریز کی اس چھتری کے نیچے نیچے. اسی میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جہاں اکثریت تھی اور وہ شریعت چاہتے تھے, تو اس نے کہا کہ ہم شریعت عدالت بھی قائم کر دیتے ہیں, جو آپ کے آپس کے مقدمات ہیں, جھگڑے ہیں, ان کو نمٹانے کے لیے وہ عدالت ہوگی. ہماری دینی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں فصل خصومات. عدالتوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے, اور عام طور پر جو نیچے لیول کی عدالتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ آپس کے جھگڑے نمٹاتی ہیں. فلاں شخص نے جو ہے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے, اس نے اتنی رقم دبا لی ہے, اس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, اس کے ساتھ میرا زمین کا جھگڑا ہے, لین دین ہے, یہ ہے فصل خصومت, آپس کے جھگڑے. اور اس کے اندر فیصلے جو ہیں, ایک تو انگریز کا قانون تھا, وہ عدالتیں بھی ہیں, وہاں سے لینا ہے تو وہاں سے لے لو. برادری کے رواج کے مطابق, قبائلی رسومات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہو تو جرگے کا فیصلہ بھی ہمیں قبول ہے, اس کو بھی ہم نے اتھارٹی دے دی ہے. لیکن وہ صرف فصل خصومات کی حد تک ہوتا تھا. یہ کہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے, شراب خانہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے, یہ باتیں تمہارے سکوپ سے باہر ہیں. نظام جو ہے وہ معاشی جو ہے وہ سودی ہوگا غیر سودی ہوگا, یہ نہیں. آپس کے جھگڑے نمٹانے کے حوالے سے بس یہ ہے کہ جو عدالت تمہارے فیصلے کرے گی, یہ ہے ایک لیول, باٹم لائن لیول. لفظی مفہوم جو ہے شریعت کا, شریعت اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. شرع کہتے ہیں راستے کو, طریقہ, راستہ. اور جب ہم لفظ شریعت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے شریعت الہی, اللہ کا دیا ہوا جو راستہ ہے, بتایا ہوا راستہ, زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کا دیا ہوا ضابطہ, اس کے دیے ہوئے قوانین, ان کو نافذ کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں, تو یہ نفاذ شریعت ہے. چنانچہ اس کے مفہوم کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے کبھی اس کو محدود معنی میں استعمال کیا, کبھی اس وسیع تر معنی میں استعمال کیا, لیکن اس کے اپنے مفہوم میں وسعت موجود ہے, یہ بہت جامع ہے. گویا پوری زندگی میں اور
تمام اجتماعی معاملات میں، حکومتی اور ریاستی معاملات میں، سب پر اللہ کا قانون قرآن و سنت کو اگر بالا تر کر دیا جائے تو یہ بھی نفاذ شریعت ہے، یہ اعلیٰ ترین لیول ہے. اس لیول پر ہوگا تو تقاضا ہوگا کہ آئین پاکستان کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی کوئی دفعہ جو ہے وہ خلاف قرآن و سنت ہے، اس کو بدلا جائے گا. آئین پاکستان جو ہے یہ کوئی آسمانی وحی نہیں ہے کہ اوپر سے نازل ہوا. اب اسی کے حوالے سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جب ضیاء الحق صاحب نے، کیونکہ اس سے پہلے تحریک مصطفیٰ چلی تھی اور اس کو جو ہے اس کا اینڈ ریزلٹ نکلا، مارشل اللہ کی شکل میں ضیاء الحق صاحب آ گئے اور اسلام کا پرچم انہوں نے اٹھا لیا، اسلام کا نعرہ لے کر وہ میدان میں آ گئے اور لوگوں کو توقعات ہوئی چلو اس ذریعے سے اب اسلام آئے گا، نفاذ وہ جو نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی ہے شاید اس کے نتیجے میں اب ایک فوجی کے ہاتھ، جرنیل کے ہاتھوں جو ہے اسلام قائم ہوگا. انہوں نے آہستہ آہستہ کئی سال گزارنے کے بعد جب تقاضے سامنے آئے تو بالآخر وفاقی شرعی عدالت قائم کی تیسرے یا چوتھے سال، لیکن اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے. محترم ڈاکٹر صاحب کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ ہاتھ بھی باندھ دیے اور پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال دی. کس اعتبار سے؟ دستور پر بات نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے دائرہ کار سے، اسکوپ سے باہر ہے. دستور پاکستان اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. وفاقی شرعی عدالت دستور کے بارے میں کوئی ورڈکٹ پاس نہیں کر سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پورے نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون اور دستور کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ دستور پاکستان تو قرآن کا حصہ ہے، وہی آسمانی ہے. کیوں باہر؟ اگر کل نظام زندگی پر اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون، اللہ کے دستور یعنی قرآن و سنت کی بالادستی ہے تو دستور پاکستان بھی اس کے اندر آنا چاہیے، ورنہ یہ ایک تضاد ہے. انہوں نے تو اور بھی بہت سی پابندیاں لگا دی تھی، عدالتی جو پروسیجرل لاز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نہیں چھیڑ سکتے، وہ بھی آپ کے دائرہ کار سے باہر. مزید برا، آئینی قوانین، فیملی لاز بھی وفاقی شرعی عدالت کے سکوپ سے باہر. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ شریعت بھی قائم کر دی، وفاقی شرعی عدالت بھی قائم کر دی، لیکن اس کو اتنا محدود کر دیا. ایک اعتبار سے تو کریڈٹ کی بات ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کا قیام آ گیا، لیکن ان کا سکوپ کیا رکھا آپ نے؟ فسکل لاز، یہ جو مالیاتی قوانین ہیں، یہ بھی آپ کے حدود سے باہر. اگر یہ ہے تو یہ قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہے، یہ نفاذ شریعت ہرگز نہیں ہے ان پابندیوں کے ساتھ. تو نفاذ شریعت اپنی جگہ پورے دین کی بالادستی کا مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے. اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا قانون، اس کا بتایا ہوا راستہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا دیا ہوا دستور، اس کو پورے طور پر امپلیمنٹ اور نافذ کرو تو یہ اصل منزل ہے آپ. لیکن انتہائی محدود معنوں میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا انگریز کے ہاں استعمال ہو رہا تھا، فصل خصومات کے لیے، آپس کے جھگڑے نمٹانے کے لیے شرعی عدالت قائم کر دی. دو پڑوسی ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ درمیان کی دیوار کا ہی جھگڑا ہے، چلو لے جاؤ. دو کاروباری ہیں، آپس میں شراکت کی ہے، ایک کا جو ہے دعویٰ یہ ہے کہ دوسرے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرا حق مارا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، لے آؤ. اس قسم کے جھگڑے نمٹانے کے لیے ان عدالتوں کا قیام وجود میں آیا. اوپر پورا نظام انگریز کا، اور یہ صورتحال میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد میں پاکستان کے قیام کے 22 سال کے بعد بھی سوات میں موجود تھی کہ وہاں شرعی عدالتیں اس معنی میں، اس محدود معنی میں موجود تھیں. اس سے اگلا ایک لیول اور ہے نفاذ شریعت کا، ایک مفہوم جو اس دور میں چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ اسلامی حدود و تعزیرات کا نفاذ. شریعت اسلامی میں جن جرائم کی سزا قانون میں رکھی گئی ہے ان کی سزا کو بھی نافذ کرنا. حدود کا معاملہ آپ کو معلوم ہے بڑا محدود ہے،
معین سزا جو قرآن و سنت کی طرف سے دی گئی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حدود اللہ، چور کا ہاتھ کٹے گا، قاتل کی جان دی جائے گی، الا یہ کہ جو مقتول کے لواحقین ہیں، وارثین ہیں، وہ معاف کر دیں یا خوب بہا لے کر چھوڑ دیں، لیکن اس کے بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے. اسلامی حکومت پابند ہے کہ مقتول کے لواحقین اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اصلاً قتل ہے سزا، معاف کرنے کا حق ہے. اسی طریقے سے زانی غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے لگیں گے، اور شادی شدہ ہے تو سنسار رجم. یہ سزائیں جو ہیں جو حتمی طور پر ہیں ان کو بھی نافذ کر دیا جائے. اب یہ آپس کے جھگڑوں سے آگے بڑھ کر ایک معاملہ ہے، ایک لیول اوپر کی بات ہے. اور کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی کچھ قوانین جو ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے نیچے نیچے. یہ ایک دوسرا لیول ہے جو پہلے لیول سے بلند ہے، اور یہ وہ لیول ہے جو ایک حد تک سعودی عرب کے اندر آج تک رہا، جسے ہم کہتے ہیں وہاں قوانین شریعت ہیں، وہاں نفاذ شریعت ہے، وہ اس معنی میں. لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ سود جس کے بارے میں قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں سخت ترین الفاظ ہے اس کی کنڈمنیشن میں، سخت ترین، اس پر کوئی حد نہیں جاری ہوتی. اس کے لیے تو اسلامی نظام ہے، وہ اس ادارے کی بےخونی کرے گا کہ سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑا جائے. لیکن سود کھانے والے کے لیے کوئی حد نہیں ہے شریعت میں، وہ تو قانون جب اللہ کا بنے گا تو وہ حکومت علماء کے مشورے سے اس لیول پر، کہ ایک طرف تو یہ کہ ایسے ادارے ختم کیے جائیں جو سودی ہیں، کسی کو اجازت نہ ہو، حکومتی طور پر کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو، بلکہ کنڈمنیشن ہو، ریجیکشن. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ سود لے دے رہا ہے، کوئی مہاجن بیٹھا ہوا جو ہے وہ سود کھا رہا ہے، تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ آپس میں مل کر فیصلہ ہو سکتا ہے، حدود اللہ میں سے نہیں. چنانچہ سعودی عرب کے اندر پورا نظام ان کا جو ہے مالیاتی وصول پر ہے، نیچے جو مالیاتی نظام جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے، ہتھیار ہے، وہ تو سود اور جوئے ہیں. چنانچہ ایک اعتبار سے انہوں نے کچھ سزائیں تو نافذ کر دی، لیکن وہ ان جرائم پر جن میں حدود اللہ کا تعین ہو چکا ہے قرآن و سنت میں. ویسے جن پر سزا کا تعین نہیں ہے لیکن ان کو گناہ کہا گیا، بہت بڑا جرم کہا گیا، وہ کھلے عام ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں. تو یہ بھی شریعت کا ایک محدود تصور ہے، لیکن پہلے تصور سے ایک درجہ بلند. اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دوں گا کہ جادو ٹونا ٹوٹکا جو ہے کفر ہے. قرآن نے کہا کہ یہ اس طرح بڑھتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ قابل دست اندازی پولیس اس معنی میں نہیں ہے کہ اس پر کوئی حدود اللہ کا اطلاق ہوتا ہو. اس جرم پر وہ نظام بنے گا، وہ نظام دیکھے گا کہ قرآن و سنت جو ہے وہ کس قسم کا معاشرہ چاہتے ہیں، اس کی ویلیوز کیا ہوں، اس کے اندر سوشل ویلیوز کیا ہوں، ان میں کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، کن کو جو ہے وہ اسلام، قرآن و سنت جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو، تو وہاں ان کے حوالے سے قانون سازی ہوگی. لیکن جب نظام اوپر ہوگا تب ہوگی. اس کی معین سزا کوئی نہیں ہے شریعت اسلامی میں، لیکن جب وہ نظام آ جائے تو سخت ترین سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو جادو ٹونا ٹوٹکا جو ہے کیا ہے، یہ کفر ہے. سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جنات کے ذریعے لوگوں نے وہ علم سیکھا، تو وہاں یہ ذکر ہے، تو انہوں نے کفر کیا، اس کفر کو ترجیح دی انہوں نے.
حالانکہ بتا دیا گیا تھا کہ جو شخص اس کے اندر انوالو ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ بد نصیب. لیکن چونکہ نظام وہ نہیں ہے، لہذا آپ کی ہر گلی کے اندر اور محلے کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اپنی مراد پائیے، محبوب جو آپ کے قدموں میں ہوگا، اور سب انتہائی سیاہ ترین حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اس جادو ٹونے ٹوٹکے کے لیے. لیکن چونکہ نظام نہیں ہے لہذا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو شریعت کا مکمل تصور آخر میں کیا ہے؟ جامع ترین تصور، جسے قرآن کہتا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا نظام مکمل اللہ ہی کا ہو، جھگڑے بھی نمٹائے جا رہے ہوں اللہ کے قانون کے مطابق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی پورا نظام اللہ کے بتائے ہوئے امر و معروف کے مطابق، اور پورا حکومتی سیٹ اپ، سوشل ویلیوز، دولت کا نظام، مالیاتی نظام، وہ تقاضائے شریعت کے مطابق ہو. ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ عدل، ہر پیمانے پر عدل، ہر سطح پر عدل. میرا اور میرے پڑوسی کا جھگڑا ہوا ہے تو اس جھگڑے میں بھی عدل ہونا چاہیے، یہ تو ایک لیول ہے. لیکن ایک عدل کا یہ لیول ہے کہ اوپر جو ہے وہ تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام ہے، ایک طبقہ ہے وہ تمام ملکی وسائل کے اوپر قابض ہے، ایک فیکٹری مالک ہے اور وہ سود کے اوپر اور عوام کے جو ہے وہ بچتیں جو ہیں وہ بینکوں کے اندر ہوتی ہیں، ان سے اس نے قرض لے کر فیکٹری تو بنا لی ہے بہت بڑی، لیکن وہ جو مزدور کام کر رہا ہے اس کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. ایک عدل تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہے، 8 گھنٹے کام کرے گا تو میں اسے 100 روپے دوں گا، میں دے رہا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے، یہ ایک لیول پر تو عدل نظر آ رہا ہے لیکن پورا جو نظام ہے وہ غیر منصفانہ ہے دولت کی تقسیم کا. یہ مزدور تو بیچارہ وہ قرض نہیں لے سکتا، اس کے قرضے معاف بھی نہیں ہو سکتے. قرضے کن کے معاف ہوتے ہیں؟ جو پہلے بلینئر ہیں. قرضے کن کو ملتے ہیں؟ مراعات پہ وہ کون قابض ہے، کون طبقہ قابض ہے؟ اس نظام کو بنیاد سے بدلنا کہ وہ وسائل، وہ پورے ملک کے وسائل ہو یا دولت ہو، اس کی منصفانہ تقسیم ہو، سب کے لیے یکساں مواقع ہو، اور دولت کا ارتکاز نہ ہو جائے، سرمایہ داری نہ ہو، سرمایہ کاری ہو. یہ زمین اللہ کی ہے اور انسانوں کے لیے اس نے بنائی ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی ہے کہ جن کے ہزاروں مربع ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کے پاس 2 گز جگہ بھی نہیں ہے. یہ وسائل یہ کہاں سے، اس کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، سب کا حق ہے، سب کو رہنا ہے یہاں. یہ اس نظام کی بات ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا نظام جو ہے، پورا نظام وہ کامل اللہ ہی کا ہو جائے. چنانچہ اس نظام کے اندر وہ ہمیں ویلیوز دے دی گئی، دولت کا ارتکاز نہ ہو، اس کے لیے جوا سود حرام. ایک اعتبار سے کہا گیا کہ آپس میں تم معاملہ لین دین کا کر سکتے ہو باہم رضامندی سے. ایک شخص ہے وہ منڈی سے کوئی چیز خرید کر لایا ہے 10 روپے کی اور 15 کی بیچ رہا ہے، اور ایک محلے کا کوئی شخص نکلتا ہے منڈی تک نہیں جا سکتا، وہ 15 روپے اپنی رضامندی سے دے کر اسے لیتا ہے. عن تراض منکم، باہم مشاورت سے، باہم رضامندی سے، کوئی جبر نہیں. لیکن اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ سودی اڈا بنا کر بیٹھا ہو اور دوسرا بھی آ کر جو ہے اسے سودی قرض دے کہ یہ تو ہم باہم رضامندی سے کر رہے ہیں لین دین. نہیں، اس سود سے پورے معاشرے کے اندر عدل کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے ارتکاز دولت پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک محروم طبقہ جنم لیتا ہے، طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے. یہ بدترین ناانصافی ہے، لیکن عام آدمی کو نظر نہیں آتی. اللہ کا نظام جب قائم ہوگا، وہ دین حق کا غلبہ ہوگا، تو پھر اس میں سود کے لیے کوئی گنجائش نہیں. پھر دیکھا جائے گا کہ مقاصد شریعت کیا ہے، ہر لیول پر کامل عدل و انصاف. تو یہ ہے کہ نفاذ شریعت کا سب سے اوپر لیول. اسی طرح کاروبار کی وہ تمام صورتیں جس کے اندر ان بلٹ نا انصافی ہے جو عام آدمیوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس سے معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، سب حرام. اب قرآن و سنت کی تفصیلات میں جائیں گے تو معلوم ہوگا اس پورے نظام کو نافذ کرنا. اور وہ نافذ ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کتابوں میں لکھا رہ گیا یا علماء جو ہیں صرف اپنے مدارس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے. وہ دور خلافت راشدہ کی شکل میں اسی زمین پر وہ نظام قائم ہوا تھا اور اس کی برکات کا لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ دین حق اور جب پورا نظام نفاذ شریعت ہو اور جب قرآن و سنت کی مکمل بالادستی ہو تو پھر کس کس لیول پر عادل ہوتا ہے. سیاسی ناانصافی کیا ہے؟ ایک شخص خود حاکم بن بیٹھا، قانون بنا رہا ہے، جو چاہے قانون بنائے، آرڈیننس نافذ کرے. اول تو یہاں پر تصور نہیں ہے حکمرانی کا، حکمران ہے ایک وہی مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا. حاکم نہیں، وہ امیر ہے، صاحب امر ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کے دستور کو نافذ کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا تو اسے کوئی حق نہیں. اور سید القوم خادمہم، یہ جو مناصب ہیں یہ کوئی آپ کا مقام و مرتبے کو نہیں بڑھا رہے، یہ ذمہ داری کو بڑھا رہے ہیں. لہذا جو سید القوم ہے وہ قوم کا خادم، وہ رسپانسبل ہے، وہ ہر عدالت کے سامنے جواب دے. معاشی عدل کے بعد معاشرتی عدل، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، نسلی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، کوئی کسی کو فضیلت نہیں، سب برابر. لیکن ہمارے ہاں آج بھی دیکھ لیجئے، کوئی کمی جو ہے وہ چودھری کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے ایک مسند پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے کہ جو عدل، عدل مکمل عدل، اور پھر عدل کے ساتھ ساتھ وہ ویلیوز جن سے انسان کی شرف انسانیت کو تقویت حاصل ہو، اس کی روحانیت کو معاشرے میں وہ پروموٹ کی جائیں گی. انسان کا شرف جو ہے شرف انسانیت جس کی بنیاد پر مسجود ملائک قرار پایا، اگر ان کو پروموٹ نہ کیا تو اس سے بڑی بے انصافی کوئی نہیں ہے انسانوں کے ساتھ. سب سے بڑی بے انصافی یہ کہ انسان کو حیوان بنا دیا جائے. یہ بے حیا تہذیب کیا کر رہی ہے؟ مادر پدر آزاد بے حیا تہذیب. حیا جو ہے وہ انسان کا زیور ہے، یہ اصل لبادہ ہے انسانیت کا، اس کو کھینچ کر اسے حیوانوں کی صف میں شامل کر دینا. لہذا وہ چیزیں کہ جو انسانوں کو شرف انسانیت سے محروم کرنے والی ہوں، جو مقام اللہ نے اس کو دیا ہے اور جو اس کی اخروی کامیابی کے رستے کی رکاوٹیں ہوں، وہ سب بھی حرام ہیں. اگر نظام قائم ہوگا اسلامی نظام، تو اس میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، مکمل بالادستی شریعت کی تو تب ہوگی. بہرکیف یہاں تک تصور ہے فصل خصومات کا، کہ اپنے جھگڑے کم سے کم جو ہے وہ شرعی عدالتوں میں لے جاؤ، جس جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور جو اس سے پہلے بھی انگریز کے زمانے میں عدالت میں تھی اور سوات میں رہی 22 سال تک، پاکستان بننے کے بعد 1969 تک، اور اس کے بعد وہاں کے عوام کو اس فیسلٹی سے بھی محروم کر دیا گیا. اب اس تناظر میں دیکھیے کہ پاکستان بنایا کس لیے تھا، وہ اسلامی نظام کہاں ہے جس کے میں نے کچھ خد و خال آپ کو دکھائے ہیں. تو کتابوں میں ہی ہے ہمارے اعتبار سے، اس معاشرے میں اور اس ہندو معاشرے میں اس اعتبار سے کیا فرق ہے؟ سود وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، جوا وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، سٹا وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، کاروبار کی ساری صورتیں جو وہاں ہیں یہاں بھی ہیں، جس سے ارتکاز دولت پیدا ہوتا ہے، وہ بے حیا تہذیب وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، وہ معاشرتی بے انصافی ایک اونچا ایک نیچا ہے، سید زیادہ ہے تو چاہے سارے عیب اس کے اندر ہوں وہ بہت اونچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مثال قائم کر کے دکھائی تھی، قرشی حر آزاد جو ٹاپ کے معزز طبقہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف غلام سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، سیدنا بلال ہمارے آقا بلال، جو ادب و احترام کرتے تھے. کہاں تو نظام تو وہ ہے جب آئے گا تو آئے گا، لیکن فصل خصومات کی حد تک بھی چلو اپنے مقدمات شرعی عدالتوں میں نمٹا لو. اس کے حوالے سے بھی یہ سورہ نساء کی یہ کچھ آیات ہیں جن میں اس کی اہمیت آئی. مدینہ جب پہنچے ہیں مسلمان، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہجرت مکہ کے بعد مدینہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پہنچے تو وہاں ایک ان کی ایک بہتر پوزیشن تھی، اور چونکہ اوس و خزرج جو ہے وہ تقریباً سب ایمان لے آئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا وہاں پر مقامی طور پر اختیارات حاصل تھے. ایک طبقہ وہاں اور موجود تھا اور وہ یہود کا تھا، تو میثاق مدینہ کے نام سے جو ایک معاہدہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کے اندر باندھ کر پابند کر لیا بہت سے معاملات میں. لیکن ابھی پوری شریعت آئی نہیں، نہ ابھی دین اس انداز سے غالب ہوا. غلبہ دین تو تب ہونا تھا جب ائمت الکفر اور ام القرا مکے پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلمہ سربلند ہوتا اور پرچم لہراتا، اس لیے کہ مرکزی مسجد مرکزی مقام اس علاقے کا، اسے قرآن کہتا ہے ام القرا، ہم نے ہر رسول کو جو بھیجا تو ام القرا میں بھیجا، ہر علاقے کی مرکزی بستی جسے آپ کیپٹل کہتے ہیں، وہاں پر جب تک دین قائم نہ ہو ابھی دین نافذ نہیں ہوا، قائم نہیں ہوا، غلبہ نہیں ہوا. ہاں آپ کو مدینہ میں ایک بہتر پوزیشن اپنی اس علاقائی اس چھوٹی سی ریاست اس چھوٹی سی بستی کے اندر حاصل ہو گئی، اور اب وہ جو ہے شریعت کے احکامات بھی آ رہے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرنا شروع کیے، ایک تدریج کے ساتھ وہ آ رہے تھے، جتنا جتنا اختیار مسلمانوں کو مل رہا تھا اسی کی نسبت سے احکامات آ رہے تھے. اسی انٹرم پیریڈ کے اندر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ مرکزی حیثیت ہے آپ کی، آپ رسول بھی ہیں اور تمام مسلمانوں کے اعتبار سے لیڈر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہودی جو پہلے سے موجود تھے ان کی اپنی عدالتیں تھیں وہ بھی چل رہی تھیں. تو وہاں یہ ہونے لگا کہ منافقین اپنے بعض معاملات میں بجائے اس کے کہ اپنے مقدمات لے کر آئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، وہ یہود کی طرف چلے جاتے تھے، اس لیے کہ جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کسی مقدمے میں ہماری کنی دبتی ہے اور ہم حق پر نہیں ہیں، دوسرا چاہے وہ یہودی ہی ہے وہ حق پر ہے، تو انہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جائیں گے تو فیصلہ تو عدل و انصاف سے ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان کون ہے یہودی کون ہے. جبکہ یہود کی عدالتوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، رشوت بھی چلتی ہے، سفارش بھی کام آتی ہے، تو اس قسم کے معاملات میں وہاں زیادہ امکان تھا کہ کوئی غلط فیصلہ کروا لیا. اب دو عدالتیں چل رہی ہیں، ایک یہود کی اور ایک مسلمانوں کی جس کے سربراہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ دین کے غلبے کا وہ مقام نہیں آیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 میں سورہ نساء سے اگلی سورت جو ہے سورہ مائدہ، اس میں یہ آیت آئی ہے، اور اسی میں تکمیل شریعت کے حوالے سے پھر آخری احکامات بھی آئے. اس سے پہلے تک ان معاملات میں یہ جو یہودی کرتے تھے اور منافقین کا جو طرز عمل تھا اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. فرمایا علم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے ان کی جانب, اور اس چیز پر بھی کہ اے نبی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی, یعنی دعویٰ تو مسلمانی کا کرتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, اور خود قرآن کہتا ہے سابقہ کتابیں تورات اور انجیل بھی اللہ کی کتابیں تھیں, ان کو بھی مانتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتے ہیں جب قرآن کو مانتے ہیں, دعویٰ ایمان کا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے لے جائیں طاغوت کی عدالت میں. اب ایک مسلمانوں کی جو چھوٹی سی جمعیت ہے اس کی اپنی ایک عدالت قائم ہو چکی ہے, اس کے چیف جسٹس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی عدالت میں جائیں. طاغوت, طاغوت کس معنی میں ہے؟ کوئی ایسا نظام, عدالتی نظام جہاں اللہ کے قانون اور اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہوں, وہ طاغوت, وہ بھی طاغوت کے حکم میں ہے. طاغوت کا بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے. یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا جا چکا تھا کہ وہ طاغوت کا کفر کرے, اس کو بالکل نظر انداز کرے, اس سے قطع تعلق کرے. اب جو اپنی عدالت ہے مسلمانوں کی, مسلمان ہوتے ہوئے کہیں اور جانا, یہ گویا کہ ان کے اسلام کی نفی. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے اور دور کی گمراہی میں لے جائے. اب اس میں چونکہ ان آیت کے سیاق و سباق میں, پس منظر میں, شان نزول میں ایک واقعہ بھی ہے, اور وہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے بات واضح ہو جائے کہ ایک شخص مسلمان, ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی اس مسلمان کمیونٹی کا حصہ تھے, کسی کے یہاں پر ماتھے پر منافق نہیں لکھا ہوتا. البتہ سب کو معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ جہاد و قتال میں, انفاق فی سبیل اللہ میں پیچھے ہیں, جھوٹے بہانے بناتے ہیں, یہ اس رستے پر چل نکلی ہے جو نفاق کا, چل زیادہ ہو جاتا. بھارت ایک کسی قسم کا شخص, ایک مسلمان تھا اور اس کا یہودی سے کوئی جھگڑا ہوا, یہودی اس معاملے میں حق پر تھا, اس نے کہا کہ چلو محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ نہیں, کعب بن اشرف یہودیوں کو جو عدالت کے اندر ان کا ایک بڑا مفتی یا قاضی تھا, اس عدالت پہ چلتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر رشوت چلتی تھی. بار کیف وہ یہودی جو ہے وہ اسے گھیر گھار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. آپ نے بات سنی ان کی اور سیدھا سیدھا سا معاملہ تھا, یہودی کیف میں فیصلہ دے دیا. اب وہ شخص جو ہے باہر نکل کر اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کرتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں. مسلمان نے کہا, یہودی کو تو فیصلہ مل گیا تھا لیکن مسلمان جو ہے وہ اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہوا. اب شاید اس نے اس لیے سوچا ہوگا کہ حضرت عمر کے اندر حمیت دینی زیادہ ہے, وہ شاید مسلمان میں اور یہودی میں فرق کرتے ہوئے مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دے. وہ بیچارہ قسمت کا مارا پہنچ گیا حضرت عمر کی عدالت میں. وہ یہودی اس کے ساتھ تھا, اس نے بتایا کہ ہم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اچھا, اللہ کے رسول فیصلہ دے چکے ہیں, اس کے بعد یہ کوئی اور فیصلہ مانگتا ہے؟ تو ایسے شخص کا فیصلہ تو ایک ہی ہے, پھر تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا. اب وہ ظاہراً مسلمان تھا, اب اس پر ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا. اس کے جو برادری کے لوگ تھے, فیملی کے لوگ تھے, قبیلے کے لوگ تھے, وہ آئے حضور کے پاس قسمیں کھا رہے ہیں, نہیں اس کا ارادہ یہ نہیں تھا, وہ تو ویسے ہی حضرت عمر کے پاس گیا تھا, کوئی بدنیتی سے نہیں گیا تھا. پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں بتا دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور طاغوت کی عدالتوں میں نے جا کر فیصلے کرتے ہیں. وہاں جانا چاہتے ہیں, کعب بن اشرف کی عدالت میں جانا چاہتے تھے, یہ ایمان کی صریح نفی. تو یہ فصل خصومات کے حوالے سے بھی مدینہ میں وہ عدالت قائم ہوئی تھی. ابھی وہ غلبہ دین عثمانی میں نہیں ہوا, ابھی ام القرا کے اندر قریشی کا غلبہ ہے, مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. ابھی وہ پوزیشن حاصل نہیں ہے کہ ایک قوت اٹھے اور پھر وہ آدھی کی طرح انقلاب برپا کر کے اب کل قوت کے مالک ہے, اب اپنا نظام قائم کرے. وہ فتح مکہ کے بعد ہوا, اس سے پہلے بھی اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو جو بھی حیثیت حاصل تھی تو شرعی عدالت تھی, وہ ابھی اس لیول کی تھی کہ مقدمات نمٹانے کی حد تک, فصل خصومات کی حد تک. اور وہاں بھی اگر کوئی شخص اگر اتنی عدالت موجود ہو اور اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے تو اس کے ایمان کی یہاں پر نفی کا فیصلہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا آپ کا مقام, کیونکہ ویسے بھی ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس خاص موضوع پر تو اگلے جمعے کو خطاب کروں گا میں اگر اللہ نے چاہا, لیکن یہ پہلو کہ جو مقام رسالت ہے انہی آیات میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. رسول کو اپنے عام آدمیوں پر قیاس نہ کرو, اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول کے فیصلے کو تسلیم تو کرنا ہی کرنا ہے, اس شخص نے فیصلہ تسلیم نہیں کیا تھا, قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا اس کے بارے میں, چنانچہ اسی موقع پر حضرت عمر کو یہ خطاب الفاروق کا جو ہے خطاب عطا ہوا, حق و باطل میں فرق کرنے والے. تو فیصلہ تو قبول کرنا ہی ہے, مسلمان ہو اور وہ اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہ کرے. اس سے آگے بڑھ کر فرمایا, سنیے یہ آیت کہ فلا وربک لا یؤمنون, تو نہیں اور قسم ہے آپ کے رب کی یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ اپنے تمام معاملات اور جھگڑوں میں آپ ہی کو حکم تسلیم نہ کریں. نمبر ایک, آپ کے فیصلے کو ہی فائنل نہ سمجھیں. اگلی شرط بہت کڑی ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر کوئی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کریں اپنے دل میں. دل میں بھی گھٹن محسوس ہوئی تو ایمان کی نفی. یہ مقام رسالت, یہ تو آپ کا معاملہ تھا, لیکن بہرحال اس وقت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے شرعی عدالت ہو تو پھر کسی اور عدالت میں جانا گویا کہ اپنے ایمان کی نفی کر دینا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف شرعی عدالت ہو والا مسئلہ نہیں ہے, ہم مسلمان ہوں اور ہمارے لیے شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہوں ہم مطمئن ہوں, ہمیں شریعت نہیں چاہیے. کچھ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہم مطمئن ہیں. یہ حکومت, یہ انگریز کا دیا ہوا عدالتی نظام ہے, یہاں تو فیصلے جو ہے وہ رومن لا کے مطابق ہوتے ہیں, شریعت تو بالادست نہیں ہے اور ہم مطمئن ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے. بہر کیف یہ شرعی عدالت کا قیام جو سوات میں ہو رہا ہے, یہ اللہ کرے آگے بڑھ کر صرف محدود دائرے میں فصل خصومات تک محدود نہ ہو, بلکہ جیسے کہ ان کے کچھ نکات سامنے آئے ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کچھ پہلو ان کے سامنے ہیں, لیکن اصل میں تو وہ نظام اس میں کل وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, پورا نظام اجتماعی مکمل طور پر اللہ ہی کا ہو جائے, ہر پہلو سے قرآن و سنت کی بالادستی ہو, ویلیوز بھی وہ پروموٹ کی جائیں, پورا نظام تشکیل دیا جائے جو مقاصد شریعت ہے اس کے مطابق, جس کے لیے ہمارے پاس آئیڈیل نمونہ وہ دور خلافت راشدہ ہے. وہ ہوگی تو پھر ساری دنیا کے سامنے ایک روشنی کا مینار ہوگا پاکستان. ہاں یہ ہے وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, ان کے ذریعے عطا ہوا اس نوع انسانی کو, اور وہی نظام ہے جب نافذ ہوگا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین قرآن نے کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جہان والوں کے لیے رحمت، اس لیے کہ عدل و انصاف، عدل اجتماعی اس لیول پر ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے نو انسانی کے لیے. لیکن پہلے آپ نمونہ تو پیش کریں، تب دنیا اس کی طرف متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.